الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم خواتین اور معزز حضرات، چونکہ اس مقام پر خواتین کے اجتماع سے پہلی مرتبہ خطاب کا موقع مل رہا ہے، لہذا میں بعض ایسے مسائل کے ضمن میں قرآن مجید کی رہنمائی پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں خواتین کے مقام اور خواتین کے رول اور خواتین کا کردار اور اس کے ضمن میں نظریہ مساوات مرد و زن، پھر یہ کہ آیا قرآن حکیم میں پردے کے کوئی احکام ہیں یا نہیں ہیں، یہ مسائل کے جو ہمارے ہاں بہت کنٹروورشیل ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہمارے ہاں پریس میں بھی، بیانات میں بھی، تقاریر میں بھی، مضامین میں بھی بڑی متضاد باتیں سامنے آئی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں انہی موضوعات کے ضمن میں جو میرا حاصل مطالعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن اس موضوع کی طرف پیش قدمی سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ ایک اصولی بات ہمارے پیش نظر رہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیادیں دو ہیں. یقیناً اس میں مقدم اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے دین کی ایک مستقل سورس ہے. یہ کتاب الہی ظاہر بات ہے کہ ہر شخص پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فرض منصبی قرار دیا کہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اسے لوگوں کے لیے واضح کریں. انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ یاد دہانی، یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، تبیین کریں، توضیح کریں اس کی کہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وضاحت کرنا، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حق نہیں ہے بلکہ فرض ہے. میں یہ دو لفظ خاص طور پر بول رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور کو اس کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا تصور کچھ ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈاک کا ہرکارا ہوتا ہے کہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ خط پہنچا دے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس خط کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے بارے میں کسی بات کو کھول کر بیان کرنا، یہ اس ڈاک کے ہرکارے کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اسے اس کا حق پہنچتا ہے. وہ تو اس خط کو کھول کر پڑھنے کا بھی مجاز نہیں ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس قسم کا تصور ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے اس تصور کو صاف کرنا چاہیے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. 4 مرتبہ قرآن مجید میں حضور کے بارے میں یہ الفاظ آئے کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں نمبر ایک، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تطہیر، ان کے دلوں کی اور ان کی ارواح کی صفائی نمبر دو، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہے تیسرا فرض منصبی۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے معلم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کچھ حضور نے قرآن مجید کی وضاحت فرمائی ہے وہ ہمارے پاس دو شکلوں میں موجود ہے، ایک تو ہمارے پاس اس کا ریٹن ریکارڈ ہے جسے ہم حدیث نبوی کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرے عملی طور پر اگر یہ ریٹن ریکارڈ نہ بھی ہوتا تب بھی دین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں منتقل ہوتا چلا آیا ہے ہماری روایات کے اعتبار سے، کہ حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے، تابعین کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تبع تابعین نے۔ تو یہ جو عمل ہے قرآن مجید پر، یہ ہمارے ہاں نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہماری روایات کی حیثیت سے یہ منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ تو یہ جو ہماری روایات وجود میں آئی ہیں ان کو بھی اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی سند نہ ہو، یہ ضرور ہے کہ یہ تمام جو ہیں ان میں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے اعتبار سے قرآن مجید سب سے مقدم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے میں نے ابھی جو آپ کو ابتدا میں حضور کا ایک خطبہ سنایا ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات تو ہے اللہ کی کتاب، یعنی اولین سند، اولین دلیل دین میں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی اور بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں در حقیقت کے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور حضور کی جو ہدایت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ہمارے پاس ایک تحریری ریکارڈ کی شکل میں بھی ہے جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ ہدایت نبوی ہمارے ہاں نسلن بعد نسلن ایک نسل کے بعد دوسری نسل نے جو اپنے پہلوؤں کو دیکھ کر عمل کیا ہے اس کے نتیجے میں ہماری وہ تواتر عملی کے نتیجے میں وہ روایات ہیں ہماری کے جو وجود میں آئی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ سب سے پہلے تو ہر مسئلے کے بارے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اسی کے اندر غور کرے، دیکھے کہ اس کی ہدایت کیا ہے، اور اس میں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا انداز آبجیکٹو رکھیں، یعنی ہم یہ نہ چاہیں کہ پہلے سے ہم نے کوئی نظریات بنا لیے ہوں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے الٹی سیدھی کوئی دلیل اپنے نظریے کے حق میں ادھر سے ادھر سے لانے کی کوشش کریں، بلکہ ہمیں پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے حوالے کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے پہلے تو اسے ہم سمجھیں کہ وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم رجوع کریں حضور کی احادیث، حضور کی سنت، اور اس میں دیکھیں کہ حضور نے ان احادیث پر عمل کیسے کیا، کیسے کرایا، اور ان قرآن مجید کی آیات کا کیا مفہوم سمجھا اور کیا سمجھایا۔ تو جب تک ہمارا یہ مثبت طرز عمل نہیں ہوگا ہم دین کے بارے میں صحیح روش اختیار نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ یہ مسئلہ جو ہے جس پر مجھے ابھی گفتگو کرنی ہے یہ اس وجہ سے بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ تقریباً دو صدیوں سے دنیا میں مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، ہم براہ راست بھی غلام رہے ہیں انگریزوں کے، اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی قوم پر جو دوسری قوم حکمران ہو جاتی ہے تو اس کے نظریات، اس کی تہذیبی روایات، اس کا تمدن کا انداز جو ہے وہ محکوم قوم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ بڑی پرانی ایک کہاوت ہے کہ لوگ بالعموم اپنے بادشاہوں کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معاملہ کہ جو ہمارے ساتھ بیتا ہے کہ تقریباً 200 برس ایسے گزرے ہیں پورے عالم اسلام پر کہ مغربی اقوام کا فیصلہ کن غلبہ رہا. اب بھی اگرچہ براہ راست غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تہذیب میں اب بھی چونکہ مغرب کا سکہ چل رہا ہے، مغرب کی بالا دستی ہے، اسی کو دنیا کی امامت حاصل ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک شکست خوردہ اور ایک مرعوب ذہنیت وجود میں آتی ہے کہ پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ تجزیہ کریں کہ وہ خوبیاں کون سی تھیں کہ جن کی وجہ سے ان مغربی اقوام کو عروج حاصل ہوا. ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ خوبی ہی ہو، چونکہ انہیں اپنی کچھ خوبیوں کی وجہ سے فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو گیا لہذا اب ہمیں ان کی ہر بات اچھی لگنے لگی. یہ بات جو ہے یہ در حقیقت مرعوب ذہنیت ہے، یہ ڈیفیٹسٹ مینٹیلیٹی ہے، شکست خوردہ اور محکومانہ ذہنیت ہے کہ انسان جو ہے وہ حاکم کی ہر چیز کے بارے میں یہ تصور کر لے کہ یہ بہتر ہے. اور اس معاملے میں خاص طور پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تو ویسے بھی جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا کچھ فضل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ یورپ سے بہت قریب تھے، خاص طور پر جو یہ میڈیٹرینین کے ساحل پر جو عرب ممالک آتے ہیں، شمالی افریقہ کے ممالک ہیں، مغربی ایشیا کے ممالک ہیں، شام ہے، لبنان ہے، مصر ہے، اس کے ساتھ لیبیا ہے، پھر مراکو ہے، یہ در حقیقت ممالک مغربی تہذیب کی براہ راست زد میں تھے. اس لیے کہ وہ بحر روم جو ہے میڈیٹرینین، اس کی حیثیت تو ایک بڑی خلیج کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو بڑی بڑی خلیجیں ہیں وہ اسی طرح کی ایک بڑی خلیج بحر روم ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آمد و رفت بہت زیادہ تھی، لہذا ترکی سے لے کر مراکو تک یہ جو ایک کریسنٹ بنتا ہے کہ جو میڈیٹرینین کے ساحل پر مسلمان ممالک ہیں ان پر مغربی تہذیب بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوئی. ہمارے ہاں الحمدللہ کے فاصلہ زیادہ تھا، انگریز اگرچہ آیا ہم پر حکمران بھی رہا لیکن ہمارے ہاں مغربی تہذیب کا اثر اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان عرب ممالک میں ہوا جو خاص طور پر میڈیٹرینین کے ساتھ تھے. دوسرا ہم پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً 300 برس سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اگر ہم شروع کریں تو حضرت مجدد الفسانی اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر ان کے صاحبزادے، پھر شہیدین کی تحریک، ہمارے ہاں علماء کا ایک نہایت شاندار ماضی رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں کے عوام پر علماء کا اثر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی عظیم شخصیت جو ہے عرب ممالک میں پیدا نہیں ہوئی. یہ کچھ اللہ کا خصوصی فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں اپنی سابقہ روایات جو ہیں وہ بہت حد تک برقرار رہیں. عرب ممالک کے مقابلے میں ہم نے اپنی تہذیب اور تمدن اور اپنی روایات کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھاما. تیسرا اس میں میں گنوانا چاہوں گا کہ معاملہ بہت ہی امتیازی معاملہ ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کا، کہ اس صدی میں ہمارے ہاں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی. ان کی ٹکر کی کوئی شخصیت جو ہے پورے عالم اسلام میں اس صدی میں پیدا نہیں ہوئی. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عام معنی میں عالم دین نہیں تھے کہ انہوں نے دینی علوم ہی پڑھے ہوں اور جسے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے گنبد ہی میں وہ رہے ہوں، بلکہ انہوں نے مغربی علوم کا، مغربی فلسفے کا، مغربی تہذیب کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ براہ راست مشاہدہ کیا. وہ یورپ میں رہے، انگلینڈ میں رہے، اس تہذیب کے تمام اصول و مبادی کو انہوں نے اچھی طرح سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی صلاحیت جو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس تہذیب کے اچھے اور برے پہلوؤں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. نہ تو وہ ان علماء کے مانند تھے کہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور کسی نئی چیز کے بارے میں غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو علامہ اقبال ظاہر بات ہے کہ اس طرز کی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے یورپ میں اور انگلستان میں تعلیم حاصل کی. دوسری طرف وہ اس طرح کی مرعوب شخصیت بھی نہیں تھے کہ مغربی تہذیب سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ اس کی ہر بری چیز بھی انہیں اچھی نظر آنے لگے۔ تو انتہائی متوازن طرز عمل رہا ہے علامہ اقبال کا، انہوں نے اس تہذیب کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے اور جو اس کے اندر خرابیاں ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر تہذیبی اعتبار سے جو یہ بات کہی ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ یہ جو ظاہری اس کا چمک دمک کا معاملہ ہے مغربی تہذیب کا، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بس جیسے جھوٹے نگ ہوتے ہیں ان کی چمک ہے، ان کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مغربی تہذیب جو ہے، میں تو چونکہ اس میں براہ راست رہا ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں تو اس میں جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں میں ڈالا گیا، میں اس میں رہا، میں نے اس کے اندر سے ہو کر دیکھا ہے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ ان کی جو شعرہ آفاق کتاب ہے، وہ جو لیکچرز ہیں ان کے خطبات انگریزی میں، اس میں بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے دی گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن، کہ اس موجودہ مغربی تہذیب کا جو ظاہری چمک دمک کا خول ہے، اس سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے اصل اوصاف وہ کون سے تھے جن کی وجہ سے یہ آگے بڑھیں۔ ان کے اصل اوصاف تو یہ تھے کہ مشاہدہ کریں، غور و فکر سے کام لیں، کائنات کے قوانین کی دریافت کریں، توہمات میں مبتلا نہ ہو، بلکہ حقیقی علم جو ہے اس پر اپنے موقف کو قائم کریں۔ اور علامہ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خود اسلام نے، قرآن نے دی تھی دنیا کو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی یہ روح جو ہے یہ یورپ کو دے دی ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، انہوں نے ہم سے یہ روح حاصل کی ہے، اس کے بعد ہم سو گئے، انہوں نے وہ تعلیمی اور علمی اکتشافات کا سلسلہ جاری رکھا، وہ آگے چلے گئے اور ہم سو گئے، عیاشیوں میں، آرام میں، آسائشوں میں مبتلا ہو گئے، لہذا ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن اصل اس چیز کو تو حاصل نہ کرنا کہ جو ان کی اصل وجہ ہے ان کی ترقی کی، اور صرف یہ چمک دمک ان کی جو ہے یہ اس کو لے لینا، یہ اصل میں بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگرچہ یہ مانا جاتا ہے کہ علامہ اقبال ہی مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، سب سے بڑے دانشور ہیں، ان کا دن منانے میں ہم بہت آگے ہیں، کروڑوں روپے اس پر صرف کر دیں گے، لیکن یہ کہ خاص طور پر خواتین کے معاملے میں، پردے کے احکام کے بارے میں، معاشرے میں خواتین کے رول کے بارے میں، جو کچھ ان کے نظریات ہیں ان کی طرف کوئی ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر تو یہ خصوصی ایک حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علامہ اقبال کی شخصیت کی شکل میں قائم ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے تمہیداً آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان معاملات پر غور کرتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دو بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کو ذرا علیحدہ علیحدہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پر تو کچھ آج گفتگو کروں اور ایک پر پھر جب بھی کبھی موقع ہوا تو میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ ان دونوں کو اگر گڈمٹ کیا تو کسی ایک کا حق بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ازروع قرآن آیا مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں یا ان کے مابین کوئی فرق و تفاوت ہے؟ نظریہ مساوات مرد و زن جو اس وقت پوری دنیا میں گونج رہا ہے، آیا یہ اسی معنی میں قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، یا قرآن مجید کوئی فرق و تفاوت قائم کرتا ہے ان کے مابین؟ یہ ہے پہلا مسئلہ، اور اسی سے اصل میں جو ساری پیچیدگی ہے اس کے حل کی ہمیں کلید ملے گی۔ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا پھر، وہ بالکل ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اور وہ بڑی ہی پریگمیٹک بات ہوگی، کہ ہم یہ سمجھیں کہ خواتین کے لیے لباس کے سلسلے میں، پھر یہ کہ حجاب اور پردے کے سلسلے میں آیا قرآن مجید نے کوئی احکام دیے، اور میں ان دونوں چیزوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں مسئلوں پر علیحدہ علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں مسئلوں میں میں ابتداءً اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا صرف قرآن مجید تک، اس لیے کہ اگرچہ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے، لیکن ساتھ ہی چونکہ میں نے یہ مانا ہے کہ اولین بنیاد یقیناً قرآن ہی ہے، لہذا پہلی سطح پر میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ معاملہ جو ہے نظریہ مساوات مرد و زن اور یہ پردے وغیرہ کا معاملہ، اس کے ضمن میں قرآن مجید ہمیں کوئی رہنمائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ تو میں ان دونوں ایشوز میں سے آج پہلے مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں اور اس کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک عورت اور مرد کے درمیان مساوات یا کسی فرق و تفاوت کا تعلق ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دو تین ہیڈنگز کے تحت ہم بات سمجھ سکیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو قرآن مجید نے عورت اور مرد کو بالکل مساوی قرار دیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اخروی ثواب یا اخروی عذاب، اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رہے، قرآن مجید کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ قرآن کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، اس کو تو بہرحال یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کو ختم ہو جانا ہے، آج نہیں تو کل۔ پھر یہ کہ بڑی غیر یقینی ہے، پتہ نہیں کہ آج ہی ختم ہو جائے۔ اصل زندگی جو ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس اخروی زندگی کے اعتبار سے قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں، انسان کے جو بھی اعمال اس دنیا میں ہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اس کے اجر و ثواب کا، جو اخروی اجر و ثواب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ مراتب عالیہ وہاں جیسے مردوں کو حاصل ہوں گے، خواتین کو بھی حاصل ہوں گے۔ اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کے تقرب کا درجہ، تقرب الہی، جس طرح مردوں کو حاصل ہوگا عورتوں کو بھی حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کی اپنی ریشیو پروپورشن کو ہم سامنے رکھیں تو اس اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس کا میجر حصہ تو چونکہ اخروی زندگی ہے، لہذا اس میں جب مساوات ہے ہر اعتبار سے کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی اور کوئی فرق نہیں ہے، وہاں کے فرق مراتب کا معاملہ اگر سامنے رکھیں تو اس میں مرد اور عورت برابر ہیں، تو اس پہلو سے بہت بڑی ایک ہمارے سامنے تسکین آمیز اور تسلی بخش بات آ جاتی ہے۔ میں اس کے لیے حوالہ دوں گا، ایک تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے آخری حصے میں فرمایا گیا، بڑے موٹے موٹے جو نیکی کے اعمال ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا، ایک بڑی لمبی دعا آئی ہے آخری رکوع میں، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تمہارے میں سے کسی بھی شخص کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ یہ مرد اور عورت کا معاملہ اللہ تعالی نے جو بھی فرق رکھا ہے جنسوں کا، یہ دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے رکھا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، خالی سائنٹیفکلی بھی ہم یوں کہیں گے کہ سپیشیز تو دونوں کی ایک ہی ہے، وہ تو سیکس کا فرق ہے، اردو میں کہیں گے نو ایک ہے، نو اے انسان، اس میں یہ ہے کہ فرق ہے مرد اور عورت کا، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ تمدن کی ضرورت ہے، تمدن کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے، نسل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی والدین ہیں کہ جن کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، آخر کیا فرق و تفاوت ہے، باپ بھی ان کا وہی ہے، ماں بھی ان کی وہی ہے۔ تو اس پہلو سے بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، کہ تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، اس اعتبار سے تمہارے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نیکی عورت کرے گی تو اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، مرد کرے گا اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے، خیر مرد کمائے گا اس کے لیے ہے، عورت کمائے گی اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلط کام مرد کرے گا اس کی سزا بھگتے گا، کوئی غلط حرکت عورت کرے گی اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخروی اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ دوسری آیت میں اس کے سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، یہ خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت سے صفات گنوائے ہیں کہ جو اسے پسند ہیں، جو قابل تعریف صفات بندوں میں ہونے چاہیے، اور اس میں تکرار کی ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ طویل آیت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر خطاب ہوتا ہے مردوں سے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہاں مخاطب صرف مرد ہیں، بلکہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں برسبیل تغلیب۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی مجمع میں اگر مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، اس کو خطاب کرنا ہو تو صیغہ جو ہوگا خطاب کا وہ مذکر کا ہوگا، لیکن وہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس مجمع کے صرف مرد مخاطب ہیں، بلکہ جو اس میں عورتیں ہیں وہ بھی مخاطب ہیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں مثلاً یہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ بظاہر تو مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف مرد ہی نماز قائم کریں، بلکہ یہ کہ خواتین بھی وہاں پر ہیں، لیکن یہ کہ برسبیل تغلیب یہاں پر جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ مردوں والی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں جہاں کہیں مردوں سے خطاب ہے عورتوں سے بھی ہے، لیکن اس مقام پر یہ چونکہ سورہ احزاب ہم اپنے دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس موضوع پر یعنی پردے کے احکام کے سلسلے میں سورہ احزاب کی بڑی اہمیت ہے، تو وہاں چونکہ یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، لہذا اس آیت کے اندر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صفت جو ہے اس میں مردوں کے لیے بھی لفظ آیا، عورتوں کے لیے بھی آیا۔ بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، بے شک یقین رکھنے والی مرد اور یقین رکھنے والی عورتیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردارانہ انداز میں کھڑے ہونے والے مرد اور کھڑی ہونے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے مرد اور جھک جانے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کا اس طرح تکرار کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بخشش اور رحم جو ہے وہ ان کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، یہ دو مقامات سے میں نے خاص طور پر ایک بات واضح کی ہے کہ اخروی اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے دین میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مراتب عالیہ آخرت میں مردوں کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام خواتین کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس سے اب آگے آئیے تو جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے دین میں نظریہ مساوات مرد و زن کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، بلکہ قرآن مجید واضح طور پر اس کو بیان کرتا ہے کہ ایک فرق و تفاوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہاں اس بات کو جان لیجئے کہ وہ فرق و تفاوت کس لیے ہے، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے فرق و تفاوت ہے، اس کے لیے ان کے جسمانی نظام کے اندر بھی اللہ نے ایک فرق رکھا، ان کی نفسیاتی ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا، مزاج کے اندر بھی ایک فرق رکھا ہے۔ اگرچہ ویسے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مرد آپ کو مل جائیں گے جن کا مزاج زنانہ ہوگا، کچھ عورتیں ایسے مل جائیں گی جن کا مزاج مردانہ ہوگا۔ تو وہ جو فارسی میں کہا گیا ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، تو یہ تو ایکسیپشنز کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں گے تو عورت کی اپنی ایک نفسیات ہے، مرد کی اپنی ایک نفسیات ہے، عورت کا اپنا ایک مزاج ہے، مرد کا اپنا ایک مزاج ہے۔ جس طرح ان کے جسمانی ساخت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، اسی طرح ان کی نفسیاتی ساخت میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، ان کی جذباتی جو کیفیت ہے اس کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ تو یہ فرق و تفاوت جو ہے اس کے اعتبار سے، مثلاً ہمارے دین میں اب کوئی شخص بالکل ڈھٹائی پر اتر آئے تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ وراثت کے قانون میں سب کو معلوم ہے کہ فرق ہے، ماں کا حصہ باپ کے حصے کے مقابلے میں نصف ہے، بیوی کا حصہ شوہر کا اگر شوہر اپنی بیوی سے وراثت لے رہا ہو تو وہ چوتھا حصہ لے گا، بیوی اپنے شوہر کے وارث بن رہی ہے تو آٹھواں حصہ لے گی اگر اولاد موجود ہے۔ پھر یہ کہ کس کو معلوم نہیں کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں، بیٹی کا بیٹی کے مقابلے میں نصف ہے۔ ایکسیپشنل حالات تو ہو سکتے ہیں کہ جن میں کہیں مساوات ہو جائے، لیکن یہ کہ جو ریگولر قانون ہے وہ یہی ہے کہ قانون کا نظام ایسا رکھا گیا ہے کہ اس میں مرد کو ایک فوقیت عطا کی گئی۔ اب یہ بھی چونکہ قانون قرآن کا معاملہ ہے، میں اس میں مزید کہیں نہیں جا رہا، ساری قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کے آغاز میں وہ پورا جو قانون وراثت ہے وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آخر میں قانون شہادت آ گیا ہے کہ لین دین کے معاملات ہیں، قرض کا معاملہ ہے تو لکھ لیا کرو، پہلا حکم تو یہ دیا گیا فاکتبو ہو۔ پھر یہ کہ اس میں دو گواہ بنا لیا کرو، دو مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد گواہ نہ ہو تو پھر ایک عورت، دو ایک مرد اور دو خواتین۔ معلوم یہ کہ محض دو خواتین سے نصاب پورا نہیں ہوگا، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے اور دوسرے مرد کی جگہ پر دو خواتین کی گواہی جو ہے وہ اس کا۔ اب اس میں بھی باقی بحثیں تو حدیث میں آئیں گی یا فقہ میں آئیں گی کہ آیا جو فوجداری قانون ہے، فوجداری مقدمات ہیں، ان میں عورتوں کی گواہی ہے یا نہیں ہے، یہ مالی معاملات میں گواہی ہے۔ پھر یہ کہ اسی طریقے سے فرض کیجئے جیسا کہ آج کل اخبارات میں آتا ہے کہ کسی عورت پر راہ چلتے کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور سوائے اس کے کوئی اور اس واقعے کی گواہ موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ یہ ہے ڈیٹیلز کے معاملات کے جو ہماری فقہ میں تفصیل سے طے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی چونکہ صرف قرآن مجید تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں، لہذا قرآن میں کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ گواہی کے بارے میں صرف سورہ بقرہ کا وہ جو 39واں رکوع ہے صرف اس میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس کی گفتگو میں جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو خواتین، اور اس میں بھی ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے۔ حالانکہ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ نسیان اور بھول کا معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ کہ فرق و تفاوت، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے کیا وہ واقف نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے کہ یہ مادہ عورت کے اندر اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ اس کے میں سبب بعد میں بتاؤں گا، اس کا بھی ایک سبب ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی تخلیق میں بلا سبب نہیں ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اسی طرح مثلاً میں عرض کروں گا کہ اسلام کے نظام میں اولاد کا تعلق جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہے، اگر سیپریشن ہو جائے شوہر اور بیوی کے مابین تو اولاد جو ہے وہ باپ کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو لمبا چوڑا ایک قانون بنا ہوا ہے، وہ تو یہ کہ بہرحال جیسے جیسے قوانین اسلام کے سانچے میں ڈھلیں گے ان میں تبدیلی آئے گی، یہ وہی ویسٹرن جو قانون ہے وہی ہمارے ہاں ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو قانون کے اندر جو معاملہ ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ مرد کو ایک فوقیت دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کا معاملہ ہے کہ طلاق میں شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن بیوی کو اختیار نہیں ہے، وہ خلع حاصل کر سکتی ہے کسی تیسری ایجنسی کے ذریعے سے، کسی قاضی کے ذریعے سے مقدمہ دائر کر کے خلع حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں یقیناً شریعت نے یہاں تک حق دیا ہے کہ محض ایک عورت کی پسند بھی دلیل ہے کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی کہہ کہ وہ مجھے مارتا ہے یا مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تبھی اسے خلع کا حق حاصل ہو، مجرد یہ کہہ کر کہ مجھے پسند نہیں ہے وہ خلع حاصل کر سکتی، لیکن طلاق خود نہیں دے سکتی، اسے یقیناً کسی اور کو بات جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ کر اس سے خلع حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے یہ صرف اس وقت اشارے کیے ہیں کہ اسلام کا ایک نظام جو ہے وہ قانونی ہے اس دنیا کی حد تک، لیکن اب اس میں دیکھیے چونکہ یہ اللہ کا دین ہے لہذا اس میں ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں قانونی اعتبار سے قرآن مجید نے، دین نے، اسلام نے مرد کے پلڑے کو بھاری کر دیا، وہاں اخلاقی اعتبار سے عورت کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ اس کے میں اب تفصیل بیان کرتا ہوں، توازن پیدا کرنا چونکہ مقصود ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی مذمت آتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کئی مقامات پر ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو اس کے سوا کسی کو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اب والدین میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے، لیکن یہ کہ اخلاقی اعتبار سے حسن سلوک اور خدمت کے معاملے میں ہمارے دین نے ماں کا حق جو ہے باپ پر فائق رکھا ہے. چنانچہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی نے یہ سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا پہلا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا انہوں نے ان کے بعد کون؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. تو یہاں معلوم ہو گیا کہ تین مرتبہ، تین درجے جو ہے وہ والدہ کے حق کو دین نے فائق کر دیا ہے باپ کے حق پر. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو میں نے اپنے ہی اصول کو توڑ دیا کہ میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی، حالانکہ میں نے آج یہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید سے بات ہوگی. قرآن مجید میں بھی سورہ لقمان میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہاں جو بات آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے بارے میں، اور اس کے بعد سارا ذکر والدہ کا ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی 9 مہینے تو وہ اس کے جسم کے اندر جونک کی طرح اس ماں کی توانائی جو ہے اس کو چوس رہا تھا. اور پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے بعد 2 سال جو ہے وہ اس کی چھاتیوں کے ساتھ چمٹ کر اس کی توانائی جو ہے وہ دودھ کی شکل میں اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا رہا. تو معلوم ہوا کہ ماں کا حق بہت فائق ہو گیا بیٹے اولاد پر. تو حسن سلوک جو ہے اس میں ہمارے دین میں ماں کو، یہ بات بھی حضور کی فرمائی ہوئی ہے کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے، تحت اقدام الامہات الجنت و تحت اقدام الامہات، والد کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا گیا. تو معلوم ہوا کہ جہاں قانونی اعتبار سے باپ کو فوقیت حاصل ہو گئی کہ اولاد اس کی ہے، وہاں حسن سلوک میں اخلاقی اعتبار سے مرد کو، عورت کو، ماں کو تین درجے جو ہے فائق کر دیا گیا باپ پر. اب یہ بات جان لیجئے کہ یہ توازن صرف اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن سے کوئی ایسا نظام تجویز کر سکے جس میں یہ توازن ہو. اسی طرح دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ اولاد میں اسے بیٹوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، نام اس سے چلتا ہے، نسل اس سے چلتی ہے، یہ فطرت ہے. لیکن دوسری طرف احادیث میں آتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت ہے. بیٹوں کی پرورش کے بارے میں کہیں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی کہ یہ تو انسان کرتا ہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری نسل چلے گی، میرا نام چلے گا، پھر یہ کہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بھی بنے گا تو بیٹا بنے گا، بیٹی جو ہے وہ پرایا دھن ہے، وہ بہرحال چلی جائے گی کسی اور گھر کو جا کر آباد کرے گی. لیکن یہ کہ جہاں تک پرورش پر اجر و ثواب کا اور جنت کی ضمانت کا معاملہ ہے، وہ حضور نے بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف قانون کا معاملہ ہے، وہاں شریعت جو ہے دوسری طرف بیلنس کرتی ہے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے. اب میں چاہتا ہوں کہ 3 آیات جو ہے قرآن مجید کی خاص اس موضوع پر میں آپ کے سامنے لے آؤں کہ یہ جو ایک فلسفہ ہے فضیلت کا، قرآن مجید نے اسے کس طرح بیان کیا ہے؟ آیا مردوں کو عورتوں پر کوئی فضیلت ہے؟ اس میں بھی 2 باتیں پہلے میں تمہیداً عرض کر دوں. قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کڑوی گولی ہے کہ جس کو قرآن مجید بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی ایک حکیمانہ انداز میں حلق سے اتروانا چاہتا ہے. یعنی فطرت یہی ہے کہ عورت اس بات کو پسند نہیں کر سکتی کہ مرد کو اس پر فضیلت دی جائے. اللہ تعالیٰ فطرت کے بنانے والے ہیں، لہذا بڑے ہی سہج انداز میں، سمجھانے کے انداز میں تدریجاً اس بات کو لایا گیا ہے. تو اگر کچھ عورتیں اپنے اندر اس بات کو محسوس کریں کہ انہیں ریولٹ محسوس ہو اپنی طبیعت کے اندر کہ کیوں ہم مرد کی قوامیت کو تسلیم کریں، کیوں ہم مرد کی فوقیت کو تسلیم کریں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں انہیں ملامت کروں. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آسانی سے حلق سے اترنے والی نہیں ہے، بلکہ اسے ذرا سمجھانا ہوگا اور سمجھا بجھا کر حلق سے اتارنا ہوگا اس کڑوی گولی کو. اب اس کے سلسلے میں قرآن کا جو انداز رہا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں گا کہ شراب کا معاملہ تھا کہ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اب دفاتن ایک حکم آ جاتا کہ شراب حرام، تو یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی. قرآن مجید چونکہ بڑی حکیمانہ انداز میں اپنی تعلیمات کو تدریجاً سامنے لایا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم اور حکمت والا اور دانا اور کون ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ مختلف معاملات میں جو احکام ہیں شریعت کے وہ ایک دم نازل نہیں ہوئے بلکہ تدریجاً نازل ہوئے۔ مثلاً سورہ بقرہ، اور یہ بھی جان لیجئے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے شریعت کے، اس کے ضمن میں پہلی سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے، دوسری سورت سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران درمیان میں آتی ہے، اس میں کوئی شریعت کے احکام فقہی احکام نہیں ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، فقہی احکام نہیں ہیں۔ میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ چونکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہجرت کے فوراً بعد، تو شریعت کا نزول شروع ہوا ہجرت کے بعد، اس سے پہلے مکی دور میں تو قرآن مجید میں ایمان کے مباحث آئے، بنیادی اخلاقی تعلیمات آئیں، کوئی شرعی احکام نہیں آیا، حلال حرام کا حکم وہاں نہیں آیا، بلکہ مکی دور میں تو صحابہ کرام شرابیں بھی پی رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، شرابیں بھی پی رہے، بلکہ جب تک آخری حکم نہیں آیا مدینہ کے اندر بھی شرابیں بھی چل رہی تھیں، نمازیں بھی چل رہی تھیں، جہاد بھی ہو رہا تھا، شراب بھی پی جا رہی تھی، اس لیے کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ مکے میں نہیں آئی اور مدینہ میں بھی تدریجاً آئی۔ تو احکام شریعت کے ضمن میں اولین سورت ہے سورہ بقرہ، اور اس کے بعد تدریجاً وہ احکام جو ہیں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ پھر سورہ مائدہ جو ہے اس کی تکمیلی سورت ہے۔ اب آپ مثلاً دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں شراب کے بارے میں صرف ایک بات آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، بات ختم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت گناہ والی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ فائدے کے پہلو سے بڑھ کر ہے۔ بس یہاں بات ختم کر دی، گویا کہ ایک بنیادی ڈائریکشن تو دے دی لیکن حکم کا انداز نہیں آیا کہ یہ حرام ہو گئی، اس کو چھوڑ دو، اس کو مت پیو، یہ نہیں، لیکن ایک ڈائریکشن ہے، ایک رہنمائی دے دی گئی۔ اس سے بہت سے لوگوں نے تو اسی آیت کے نزول پر شراب کو چھوڑ دیا، اندازہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ چونکہ حکم نہیں آیا تھا لہذا بہت سے لوگ جاری رہے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں آیت آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی ہوئی ہو، تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ معلوم اب ایک سٹیپ آگے آ گیا، مت جاؤ یہ نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، وہاں تو صرف ایک جو یونیورسل ٹروتھ تھا وہ بیان کر دیا گیا، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، شر زیادہ ہے خیر سے، بس۔ سورہ بقرہ میں تو اس سے آگے بات نہیں کی گئی۔ سورہ نساء میں اب ایک حکم آ گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم حالت کے نشے کی حالت میں ہو۔ اب بہت سے لوگوں کو مزید رہنمائی مل گئی، انہوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا، کچھ لوگ اب بھی پی رہے۔ پھر سورہ مائدہ میں وہ آخری حکم آ گیا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ یہ شراب اور جوا یہ دونوں جو ہے یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں، گندے اعمال ہیں، ان سے باز رہو، ان کو ترک کر دو۔ فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ تمہیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، ہوا کا رخ جو ہے وہ تو پہلی بات ہی سے معین ہو گیا تھا۔ فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، اب یہ آخری حکم تھا، اس پر جو ہے وہ نظام جو ہے مکمل ہو گیا، شراب کی حرمت کی حد تک کا قانون جو ہے پورا ہو گیا۔ یہی بات آپ کو اس موضوع پر نظر آئے گی کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو مرد اور عورت کے درمیان فرق اور تفاوت یا فضیلت کا مسئلہ ہے، اس پر یہ پہلی آیت جو آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 228 ہے، جو بھی بہنیں چاہیں بعد میں جا کر اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں اصول بیان کیا گیا ہے، عربی زبان میں لام آتا ہے حق کے لیے اور علی آتا ہے فرض کے لیے۔ دیکھیے دنیا میں ذرا سا اگر غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ حقوق اور فرائض کا نظام ہے کہ جس پر یہ پورا ہمارا معاشرہ قائم ہے، اور عجیب بات یہ کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے، اور دوسرے کا حق جو ہے یہ اس کا فرض بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی، شوہر کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہیں کہ ان کو ادا کرے، اور شوہر کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں کہ وہ ان کو ادا کرے۔ تو یہ جو حقوق اور فرائض کا جو توازن ہے اسی پر سارا تمدن کا معاملہ چلتا ہے۔ ہمارے اس دور میں آ کر خرابی یہ ہوئی ہے، یہ میں ذرا اپنے اس موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، کہ سارا جو اختلال پیدا ہوا ہمارے نظام میں کہ اپنے حقوق کی فکر تو سب کو ہے، اپنے فرائض کی فکر کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تلپٹ ہو گیا ہے کہ مزدور کام نہیں کرے گا، حقوق کی بات کرے گا، اپنے فرض کی بات نہیں کرے گا۔ کارخانے دار اپنے حقوق اور اختیارات کی بات کرے گا، اپنے فرض کی بات نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے عورتیں اپنے حقوق مانگ کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، اپنے فرائض کی بات نہیں کریں گی۔ یا مرد جو ہے وہ اپنے حقوق جتانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے۔ یہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرنے یعنی اپنا فرض ادا کرنے کی طرف توجہ دے، وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو میں نے عرض کیا کہ عورتوں کے لیے لام آیا ان کے حقوق کے لیے، لہن، ان کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ بعض لوگ بہت غلط کر رہے ہیں اس دور میں، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے حقوق عورتوں کو مردوں پر ہے ویسے ہی مردوں کو عورتوں پر ہے۔ اگر یہ بات کہنی ہو تو اس کا انداز تو کچھ اور ہوگا، اگر بالکل مساوی حقوق اور فرائض ہو تو پھر تو کہنے کے لیے الفاظ بڑے سادہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ دین نے اور خود فطرت نے عورت اور مرد کے درمیان ایک فرائض کی تقسیم رکھی ہے۔ مرد ظاہر بات ہے کہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، یہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد کچھ نہیں کر سکتا، ایک ذمہ داری ہے کہ جو تمدن نے اس کے حوالے کر دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا حمل کا دور ہے، یہ ان کے حقوق ہوں گے۔ تو ایک بیلنس ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں دنیا میں بھی چلتا ہے کہ جیسی رسپانسبلٹیز ہوں ویسے پریولیجز ہونے چاہیے، جیسے کسی کے اوپر فرائض کا بوجھ آپ عائد کریں گے ویسے اس کو اختیارات بھی دیجئے۔ ایک شخص کو آپ بنا دیتے ہیں کسی دفتر کا پورے کا انچارج اور نگران، اختیار اسے کوئی دیتے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کام نہیں چلا سکتا۔ پھر اگر اسے کام لینا ہے تو اسے ہائر اینڈ فائر کا کوئی اختیار تو دیجئے، کم سے کم ترقی رکوانے کی کوئی سزا تو وہ دے سکتا ہو۔ اگر کوئی اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو وہ فرائض بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ تو جیسے فرائض ہو ویسے حقوق ہو۔ تو فرمایا لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور جیسے ان کے فرائض ہیں اسی طرح کے ان پر اللہ تعالی نے حقوق رکھ دیے ہیں۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر خواتین پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں بڑے نرم الفاظ ہیں، للرجال علیہن درجہ، میں اسی سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کڑوی گولی تھی، آسانی سے الگ سے اترنے والی نہیں تھی، آخر انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت برابر ہے، عورت کیسے مان لے کہ مرد کو کوئی فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ پہلی ایک بات جو ہے بڑی نرم کہی گئی ہے تاکہ یہ ذرا آسانی سے پچ جائے، ہضم ہو جائے۔ للرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا نہیں، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کا فیصلہ علل ٹپ نہیں ہوتا، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو حکم بھی وہ دیتا ہے، جو بھی اس نے نظام بنایا ہے، وہ چاہے فطری اور طبی تخلیق کا نظام ہو، چاہے شریعت کے احکام کا نظام ہو، اس کے اندر حکمت ہے، اور حکمت کے بغیر اس کا کوئی حکم نہیں۔ یہ بات تو جیسے کہ وہ شراب کے بارے میں ایک بات آئی تھی، بڑی نرم سی بات، سورہ بقرہ میں اسمہما اکبر من نفعہما، بس اسی طرح کی بات اس موضوع پر سورہ بقرہ میں آ گئی، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ درجہ کس بات کا؟ فوقیت کا درجہ کہہ لے، فضیلت کا درجہ کہہ لے۔ اس کے بعد یہ مضمون آتا ہے سورہ نساء میں، بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، اور میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر اس کا مشورہ دوں گا کہ وہ اس مقام کو، پھر وہ بات میں عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ اپنے کوئی سابقہ نظریات ہیں تو انہیں ذہن سے نکال کر حتی الامکان خالی اس ذہن ہو کر کوشش کریں کہ وہ ان آیات پر غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی بات قرآن پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 32 ہے، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. یہاں پھر آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے بات سمجھانے کا، وہ کڑوی گولی کسی طریقے سے حلق سے نیچے اترے، بات سمجھ لیں اور ذہناً قبول کر لیں، ریکنسائل کریں اس کو. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، یہ ایک اصولی ہدایت دی، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو. بڑی ایک عمومی بات ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدائشی طور پر صحت مند بنایا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور، اب یہ چیز جو ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں. اسی طرح کوئی زیادہ ذہانت لے کر آتا ہے، آئی کیو جو ہے اس کا زیادہ ہے، اور کوئی جو ہے اتنی ذہانت لیے بغیر آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اندر فرق و تفاوت رکھا ہے. اب کوئی انگلستان میں پیدا ہو گیا ہے، کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا، جو انگلستان میں پیدا ہوا اب آپ اندازہ کیجئے اسے کیا ماحول مل رہا ہے پرورش کا، اور جو بیچارہ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پیدا ہو گیا ہے اس بچے کو کیا ماحول مل رہا ہے. یہ اس کے اختیاری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کہاں پیدا کر دیا، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک شخص جو ہے، کوئی مرد یا عورت، اسی پر پیچ و تاب کھاتا رہے یا کھاتی رہے کہ مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا، بدصورت کیوں بنایا، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ شکل تو بدل نہیں سکتی، وہ تو جو ہے گیون ہے، اللہ کی طرف سے اس کو دے دیا گیا. اب اگر وہ پیچ و تاب کھائے گا یا کھائے گی تو ایک منفی اس کا انداز پیدا ہوگا، اندر ہی اندر اس کے کانفلکٹس ڈیولپ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جائے. اس کی بجائے یہاں پہ جو بنیادی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے جس کو جو دے دیا، جس کو جو فضیلت دے دی، اس کو ذہناً قبول کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کسی کو اس نے حسن ظاہری دے دیا، کسی کو حسن معنوی دے دیا، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو وہاں پیدا کر دیا، کسی کو یہاں پیدا کر دیا. کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ سلور سپون نہیں بلکہ گولڈن سپون لے کر آیا ہے دنیا میں، اور کوئی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے مشکل سے وہ جو ہے جو غذا اس کی جو ہے قوت لا یموت، وہ بھی بڑی مشکل سے اسے مل رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یہ اصولی بات فرمائی، مت تمنا کیا کرو. خام خواہ بیٹھے ہوئے انسان جو ہے یہ سوچتا رہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں نہیں دی گئی، فلاں کو کیوں دے دی گئی، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. مت تمنا کیا کرو اس کی کہ جس کی فضیلت دی ہو تم میں سے بعض کو بعض پر، اور فضیلت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اچھا، اس تمہید کے بعد فرمایا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں. اس میں بھی میں پھر عرض کروں گا، اس دور میں جو تفسیریں کی ہیں بعض ہمارے دانشوروں نے اخباری مقالات اور اخباری مضامین میں، بڑا ظلم کیا ہے قرآن مجید پر کہ لفظ قسم کا اصل مطلب نہیں سمجھا. قرآن مجید معاش کے معاملے میں لفظ قسم کو کہیں استثنائی حالت میں استعمال کرتا ہے. قسم کا لفظ لاتا ہے قرآن کمائی، نیکی یا بدی. جو نیکی کوئی بنا رہا ہے وہ اس کی کمائی ہے، کوئی بدی کسی نے کمائی ہے وہ اس کی اصل کمائی ہے. باقی اس دنیا میں جو رزق انسان کو ملتا ہے اس کو اکثر و بیشتر قرآن فضل قرار دیتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو وہ تمہیں دے رہا ہے. چنانچہ وہ آیات تو بڑی مشہور ہیں سورہ جمعہ میں جو آئی ہیں، کہ نماز جمعہ کے سلسلے میں، کہ جب نماز ادا ہو چکے، فانتشروا فی الارض، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کے فضل کو. یعنی روزی اور رزق جو ہے دنیا میں وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ تمہارا قسم نہیں ہے. بظاہر انسان محنت کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ فضل ہے، وہ قسم نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا بڑا بنیادی فلسفہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ روزی کے معاملے میں محنت تو تم کرو گے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جتنی تم نے محنت کی اتنا تمہیں مل جائے. ہو سکتا ہے ایک شخص ذہین بھی بہت ہے، پڑھا لکھا بھی بہت ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتی ہے. اور ایک شخص ان پڑھ ہے، بالکل انگوٹھا لگا رہا ہے، دستخط نہیں کر سکتا، اور وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بنتا ہے. یہ ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ کمائی کا معاملہ جو ہے یہ انسان کی ذہانت فطانت اور اس کی محنت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. بسا اوقات ایک شخص جو ہے وہ محنت کر رہا ہے اور کچھ نہیں مل رہا, اور کسی وقت جو ہے اسے اچانک جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی چیز مل جاتی, ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس کے بارے ریارے ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ذہنن ریکنسائل کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس کمائی اور رزق کے معاملے کو فضل سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, جو ملے اس کو فضل سمجھو, اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا عطیہ ہے. تبھی میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر وہ ذہنی جو ہے پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی. ایک شخص فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, میں نے اتنی محنت کی, اتنے کام بدل لیے, مجھے کچھ نہیں مل رہا دنیا میں. اب اس کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی چلی جائے گی اس کا علاج یہی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں جو ہے محنت اور کوشش سے ان کا براہ راست دخل نہیں ہے, یہ اللہ کی دین ہے, یہ تو ہے فضل. باقی اصل چیز کے جو انسان کماتا ہے وہ خیر ہے یا شر ہے, نیکی اور بدی جو کما رہے ہیں وہ کمائی ہے آپ کی. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا قرآن کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ جو آپ نے روپیہ پیسہ کمایا یہ تو یہی کا معاملہ رہ جاتا ہے, نیکی بدی جو انسان کماتا ہے وہ آخرت تک ساتھ جانے والی ہے. تو اصل کمائی تو ہے ہی نیکی اور بدی. یہاں اصل میں اس کا ذکر ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو کمائی انہوں نے کی, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو کمائی انہوں نے کی. میں ایک دلیل اور دے دوں کہ یہ معاش یا اس دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے یہ آیت نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ یہ کہ نصیب کہا حصہ, حالانکہ معاش کا معاملہ تو یہ جو آپ نے کمایا وہ پورا کا پورا آپ کا ہے, اس میں حصہ کیسے آپ کہیں گے؟ اگر آپ نے کوئی کمائی کی ہے تو وہ پھر نصیب کا لفظ نہیں آ سکتا. یہ نیکی اور بدی کا معاملہ ہے کہ اس میں حصہ ملتا ہے. اگر آپ نے نیکی کی ہے اور پورے خلوص سے کی ہے تو پورا بدلہ مل جائے گا, ذرا سا کھوٹ نیت میں ہے تو اس کھوٹ کا حصہ نکل جائے گا, اور جتنا خلوص کا پہلو ہوگا اتنی نیکی آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے بدی کا معاملہ ہے. کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بالکل مجبور ہو کر کوئی بدی کر رہا ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم دنیا میں ایک انسانوں کے حالات سے واقف نہیں, اللہ تو واقف ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی اس برائی کے اندر کتنا اس کے ارادے کو دخل ہے اور کتنا اس کی مجبوری کو دخل ہے. لہذا وہاں نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیں گے کہ اس کی کتنے ارادے کو دخل تھا اتنا اس کو جو ہے ڈیبٹ کیا جائے گا, اتنی اس کے ذمے جو ہے وہ برائی درج کی جائے گی, اور جہاں مجبوری کا حصہ ہے وہاں اس کو چھوٹ دی جائے گی. تو یہ نصیب کا لفظ بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دنیاوی کمائی والا معاملہ نہیں ہے, روپے پیسے کی کمائی, معاشی کمائی, اس کی بحث یہاں نہیں ہو رہی. ورنہ وہ تو یہ ہے کہ اگر عورت جو ملازمت کر رہی ہے اور فرض کیجئے 2000 روپے تنخواہ اس کی ہے تو وہ 2000 میں سے حصہ تو نہیں ملے گا اسے, وہ تو پورا 2000 اسی کا ہے. اور مرد اگر کوئی کمائی کر رہا ہے, اگر اس نے 5000 کمائے ہیں تو اس میں سے ایک حصے کا سوال نہیں ہے, وہ کل 5000 اس کا ہوگا. لہذا اگر یہ دنیاوی معاش سے متعلق الفاظ ہوتے تو یہ نصیب کا لفظ اس میں ہرگز فٹ نہیں بیٹھتا. تو قرآن مجید اپنے مطالب کو خود واضح کرتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں, یعنی نیکی یا بدی. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں, یعنی نیکی یا بدی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ کا فضل مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. دیکھیے اللہ کمپنسیٹ کر دے گا. فرض کیجئے کہ آپ کو کسی ایک معاملے میں اس نے پیچھے رکھ دیا ہے, شکل و صورت میں پیچھے رکھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور معاملے میں اس کی تلافی کر دے گا, ذہانت زیادہ دے دے گا. اگر جسمانی صحت کمزور دی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ کہیں اس کی تلافی کر کے آگے بڑھ جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ سے مانگا کرو, اور خام خواہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حسد کرتے ہوئے کہ اس کو یہ کیوں ملا اور اس کو یہ کیوں ملا, یہ روش اختیار نہ کرو. ان اللہ کان بکل شئین علیما, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 33 میں بات آ رہی ہے کہ جس میں اس مضمون کو بالکل کھول دیا گیا ہے, اور یہ ہے اصل میں جس کے لیے آیت نمبر 34 ہے. یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, یہ ہے وہ کڑوی گولی جس کے لیے یہ سارے تمہیدی مضامین جو ہے ان کو باندھا گیا ہے. کہ سورہ بقرہ میں فرمایا للرجال علیہن درجہ, یہاں ایک آیت پہلے فرمایا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض للنساء نصیب مما اکتسبن وللرجال نصیب مما اکتسبوا, اس کو دیکھیے، میں نے شروع بات یہیں سے کی تھی کہ جہاں تک اخروی اجر و ثواب کا معاملہ، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، وہاں کامل مساوات ہے. البتہ اس دنیا کے نظام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق رکھا ہے. یہ آیت اب اس کو کھول رہی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم اور مسلط ہیں. یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا بلکہ جو قرآن مجید مجھے دیا گیا ہے میں نے وہ ترجمہ آپ کو سنایا ہے. یہ مولانا فتح محمد خان جالندری مرحوم کا ترجمہ ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے. انہوں نے ترجمہ کیا الرجال قوامون علی النساء کا کہ مرد عورتوں پر حاکم اور مسلط ہیں. اب یہ دیکھیے، لفظ قوام جو ہے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے. قامہ اعلیٰ کے معنی ہوتی ہے کسی کی نگرانی کرنا، تو یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ قوامون علی النساء کا یہ ترجمہ بھی مولانا فتح محمد صاحب کر رہے ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہے. ویسے پہلا ترجمہ کریں دوسرا کریں، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بنایا ہے، اس نظام کے لیے، اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جتنا اجتماعی نظام کا معاملہ ہے انسانوں کا، اس کی ابتدائی یونٹ جو ہے وہ ایک فیملی ہے. معاشرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فیملیز کا، خاندانوں کا اجتماع معاشرہ ہے. اسی پر پھر سیاست ہے، اسی پر حکومت چلتی ہے. انسانی اجتماعیت کا پہلا یونٹ جو ہے وہ فیملی ہے. ایک مرد ایک عورت کے ازدواجی رشتے سے ایک خاندان وجود میں آیا، اور یہ فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہے. اگر یہ ادارہ درست ہوگا تو پورا معاشرہ درست ہوگا. وہ جو فارسی کا ایک مصرع ہے، شعر ہے کہ خشت اول چونے حل میں مار کج تا سریا میر ابد دیوار کج، پہلی اینٹ صحیح ہوگی تو ساری تعمیر اوپر صحیح ہو جائے گی، پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو گئی تو ساری تعمیر اوپر کی ٹیڑھی ہوگی. اگر خاندان کا ادارہ جو ہے کمزور ہو جائے، معاشرہ کمزور ہو جائے گا. خاندان کے ادارے میں فساد ہو، فتور ہو، پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر فساد اور فتور ہو جائے گا. خاندان کا ادارہ جو ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، منظم ہو، اس میں بہترین ماحول ہو، بہترین اس کی کیفیات ہو، ذہنی اور جذباتی، تو پھر یہ کہ یہ ساری کیفیات ریفلیکٹ کریں گی پوری سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر ان کا اثر جو ہے قائم ہوگا. اس لیے اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے مرد کو حاکم بنایا گیا. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ کڑوی گولی ہے عورتوں کے لیے، اس کو نگلنا آسان نہیں. تبھی تو یہ سارا فلسفہ سورہ بقرہ سے شروع ہوا اور سورہ نساء تک چلا آ رہا ہے کہ اس کو ریکنسائل کرو، اس کو ذہن القبول کرو کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے دو سربراہ ہوں، کوئی محکمہ جس کے دو ڈائریکٹر ہوں، ناممکن. کوئی آپ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بزنس فرم بنا دیجئے جس میں دو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہوں، نہیں ہو سکتا. ایک کو ہونا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر، باقی ڈائریکٹرز ہوں گے، لیکن یہ کہ اختیار کہیں آئے گا کہ ایک آخری اتھارٹی جو ہے وہ کوئی ایک ہو. یہ اگر نہیں ہے تو وہ ادارے کے اندر انتشار ہو جائے گا. اب یہ جو خاندان کا ادارہ ہے وجود میں آیا ایک مرد اور ایک عورت کے رشتہ ازدواج سے، اس میں ان کو برابر کر دیجئے، تباہی ہو جائے گی. چنانچہ مغربی تہذیب کے اندر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، چونکہ طلاق کے حق میں دونوں کو برابر کر دیا مرد اور عورت کو. اب آپ کو معلوم ہے کہ کتنی طلاقیں وہاں ہوتی ہیں، خاندان کا ادارہ کتنا کمزور ہو گیا. اس خاندان کے ادارے میں اولاد کی پرورش کا معاملہ، ان کی ذہنی اور نفسیاتی جو ہے تربیت، وہ کس درجے وہاں مجروح ہو رہی ہے، وہ سب کو معلوم ہے. مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. صرف کیا کیا ہے کہ ان دونوں کو بالکل مساوی کر دیا ہے، اور یہ مساوات ہی در حقیقت ان کی تہذیب کی جڑوں کو کھود دینے والی چیز. اور میں پھر یہاں کوٹ کروں گا علامہ اقبال کو، کوئی مولوی نہیں، علامہ اقبال جو اس مغربی تہذیب کے، یوں سمجھیے کہ اندر گھس کے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کا مطالعہ کر کے آئے تھے. انہوں نے وہ بات کہی تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور وہ چیزیں آ رہی ہیں، ڈس انٹیگریشن اس معاشرے کی ہو رہی ہے، وہاں کے مفکرین اس کو مان رہے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ نقالی اور مغربی جو ہمارے آقا تھے، ان کی جو مروبیت ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کی ہر چیز کو جو ہے وہ لے کر اور آگے چلنے کو سمجھتے ہیں کہ یہی ترقی کی علامت ہے. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مرد جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، بیوی کی حیثیت وزیر کی ہوگی، سربراہ کی نہیں ہے. وہ مشیر ہے، وہ یقیناً ماں کی حیثیت سے بہت رسپیکٹیبل حیثیت اس کی ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ حسن سلوک کی انتہائی تاکید ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں سے۔ تو اخلاقی جہاں تک معاملہ ہے وہ ان کے حقوق، ان کی دلجوئی، ان کے جذبات کا پاس، ان کا لحاظ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں معاملہ ہوگا نظام کا، نظام میں ایک کی سربراہی لازم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں یا نگران ہیں۔ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ فضیلت جس کا پہلی آیت میں ذکر آیا تھا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اللہ نے اگر ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے دی ہے تو اس پر پیچ و تاب کھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مت تمنا کیا کرو، اس کو تو ذہناً قبول کرو کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ کیا ہے، آپ اس کو تسلیم کیجئے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس کی وجہ سے مرد حاکم ہے۔ دیکھیے عورتوں کے احساسات کا اتنا لحاظ یہاں بھی رکھا کہ یہ نہیں فرمایا کہ بسبب اس فضیلت کے جو ہم نے مردوں کو عورتوں پر دی ہے، بات وہی ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ چونکہ کڑوی گولی ہے اس کو آسانی سے حلق سے اتارنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہذا بات کو بہت ہی شوگر کوٹڈ انداز میں کہ وہ لوگوں کے لیے پیلیٹیبل ہو، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لہذا مرد حکمران ہے عورتوں پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مردوں کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جسمانی قوت میں اور توانائی میں کون نہیں جانتا کہ اس کو فضیلت دی گئی۔ ٹھیک ہے کوئی بیچارہ ٹی بی کا تھرڈ سٹیج کو پہنچا ہوا مرد ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیپشنل جیسی وہ پھولا دیوی ہندوستان میں جو ہے وہ مشہور ہو گئی، کوئی اس قسم کی عورت بھی ہو، لیکن وہ کتنی ہوں گی، وہ ایکسیپشنل ہو گئے معاملات۔ بلکہ میں نے تو ایک دفعہ سنا تھا کہ کوئی مسلمان پہلوان تھی ہندوستان میں، راجستھان کے علاقے میں، حمیدہ بیگم، اور اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی مرد جو مجھے پچھاڑ دے پھر میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ پتہ نہیں وہ کوئی مرد وہ ایسا نکلا کہ نہیں نکلا کہ جو اس کو پچھاڑ سکے۔ بہرحال یہ کہ ایکسیپشنز اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اولمپک گیمز وغیرہ اور اس میں مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ جو عورت بن کر آئی ہوئی ہے یہ واقعتاً عورت ہے، اس کے اندر کوئی اور مردانہ کوئی معاملات تو نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے مقابلے کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی، اس لیے کہ جو کام مردوں کے حوالے کرنا تھا اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت عورت میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس طرح کے آرڈیل میں سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے، چائلڈ برتھ کا معاملہ ہے، اب جس قدر اسے برداشت کرنا اللہ نے اسی طرح اس کے اندر وہ پین کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے کہ وہ درد کو زیادہ برداشت کر سکتی۔ لیکن یہ کہ فزیکل سٹرنگ جسے کہتے ہیں وہ مرد کے اندر زیادہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر رکھی۔ اسی طریقے سے ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کروں گا کہ نفسیاتی ساخت بھی دونوں کی برابر نہیں۔ ایک لفظ ہے اقدام، آگے بڑھنا، مرد کی نفسیاتی ساخت کے اندر اقدام ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، عورت کا حسن گریز میں ہے، پیچھے ہٹنے میں ہے، اقدام میں نہیں ہے۔ اس کی نسوانیت جو ہے وہ در حقیقت اگر اقدام کا پہلو اس میں آ جائے گا وہ پھر وہ عورت عورت نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کا مصداق ہو جائے گی کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ لیکن مرد میں اقدام ہے، فعالیت ہے، عورت میں انفعالیت ہے اور گریز ہے، اور اس گریز کے اندر ہی در حقیقت اس کا سارا جو ہے نسوانی حسن جو ہے وہ اسی میں مزمر ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کا معاملہ یہی رکھا گیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ خالص اگر آپ جو فیزیولوجیکل معاملہ ہے اس پر آئیں گے تو جتنی مرد کو ضرورت ہے عورت کی اتنی ہی عورت کو ضرورت ہے مرد کی۔ یہ کہ گاڑی تو ایک پہیے سے نہیں چل سکتی، جو بھی معاملہ ہے نظام تمدن کا وہ تو دونوں کے ملاپ سے آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ کہ شریعت جو ہے مرد کے ذمے لگا رہی ہے کہ مہر دے، کیوں؟ کیا آخر کس بات کا جرمانہ ہے؟ اگر مرد کو عورت کی ضرورت ہے تو عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ صرف ایک سمبل ہے، یہ بھی نہ سمجھیے کہ وہ مہر جو ہے قیمت ہے عورت کی، معاذ اللہ، اس کا کوئی تصور ذہن میں نہ لائیے، وہ کوئی عورت کی قیمت تو نہیں ہے۔ یہ صرف ایک علامت ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص ہے طالب اور وہ ہے مطلوب۔ آگے بڑھ کر اقدام کر کے کسی شے کو حاصل کرنا، یہ مرد کی مزاج اور فطرت کے مطابق ہے اور عورت کا معاملہ مطلوب ہونے کے درجے کا ہے۔ لہذا اس کے سمبل کے طور پر مرد جو ہے وہ مہر کی رقم ادا کرتا ہے، حالانکہ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ وہ کوئی قیمت نہیں ہے عورت کی۔ کیوں رکھا گیا یہ؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ اقدام اور طلب کا معاملہ جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہے اور عورت کی طرف سے گریز ہے، اور عورت جو ہے وہ مطلوب ہے نہ کہ طالب۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں باہم متعلق ہیں، مربوط ہیں، یہ پورا فلسفہ جو ہے اس کے ساتھ۔ تو فرمایا رجال و قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مال میں سے۔ یہ خرچ کرنا جو ہے ایک تو مہر بھی ہے کہ شادی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ مرد کی اور عورت کی یکساں ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دے رہا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ معاشی ذمہ داری جو ہے اسلام نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی، وہ تقسیم کار کیا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، ایکسیپشنل حالات ہو سکتے ہیں، کوئی مجبوری کی حالت ہو اس میں عورت کو بھی کام کرنا پڑے، اور یہ ایکسیپشنل حالات انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کا معاملہ ہے، شوہر بیمار ہو گیا ہے، کسی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ ہاتھ بٹائے، ٹھیک ہے، وہ اگر کماتی ہے تو کوئی حرام بات نہیں۔ اسی طرح کلیکٹیولی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ قومی سطح پر ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم دنیا کی قوموں کا، چونکہ یہ دنیا تو ہے ہی معاشی کمپٹیشن کا دور ہے، یہ ساری سیاسیات جو ہیں وہ بھی اکنامکس کے تحت چلتی ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم قوموں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، اگر عورتوں کی قوت جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر نہ لگے، تو وی وونٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ان دی مارکیٹ۔ اگر یہ ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ایسی شکل پیدا کریں، وہ میرا تعلق ہوگا اصل میں دوسری تقریر کے ساتھ کہ اس میں پھر پردے وغیرہ کا کیا نظام قائم کیا جائے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے دین میں پردہ ہے، تو پھر ہمارا رجحان یہ ہوگا کہ کاٹیج انڈسٹریز کی طرف ہم جائیں، کہ عورتوں کو کام بھی دیں لیکن یہ کہ ان کے گھروں میں دیں، یا یہ کہ عورتوں کے لیے علیحدہ انڈسٹریل یونٹس بنائے جائیں کہ پھر وہ وہاں پر عورتیں ہی کام کرنے والی ہوں اور عورتیں ہی کام لینے والی ہوں، ان کے ورکنگ آورز بھی کم رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے ہاؤس وائفز کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکیں، اور یہ کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے جو ان کے لیے ممکن ہو آسانی سے وہ کام کر سکیں۔ یہ سارا ہو سکتا ہے، یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اسلام نے معاش کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی، مرد پر ڈالی۔ ان دو اسباب کو یہاں گنوایا گیا کہ مرد حاکم ہے کیوں، کہ ایک تو تخلیقی اعتبار سے اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے عورت پر، دوسرے یہ کہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد کے ذمے ہے نان نفقہ، مرد کے ذمے ہے معاشی ذمہ داری۔ جب یہ باتیں اگر تسلیم کر لی جائیں تو پھر ایک آئیڈیل خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس آیت نمبر 34 میں چند الفاظ میں اس کو بیان کر دیا۔ جو مسلمان عورت قرآن مجید کی اس رہنمائی کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر لے ذہنن، اب اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ فالصالحات قانتات، نیک بیبیاں وہ ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ خواتین وہ ہیں جو قانتات ہیں، فرما بردار ہیں اپنے شوہروں کی۔ یہ جو فرما برداری ہے ان کا کہنا ماننا، ان کی بات پر چلنا، اس لیے کہ فوقیت تو پھر کوئی نہ ہوئی۔ اگر آپ اس کا کہنا نہیں مانتی، حکم نہیں مانتی، تو پھر فوقیت کیا ہوئی؟ فوقیت تو اسی میں ہے، حاکمیت اسی میں ہے، نگرانی اسی میں، ان کا کہنا مانو۔ ایک صرف استثناء رہے گا کہ اگر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا تو نہیں مانا جائے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ تو رہے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے علاوہ فرض کیجئے تدبیر ہے، ایک رائے شوہر کی ہے، ایک رائے بیوی کی ہے، اگر بیوی بھی اڑی رہے کہ نہیں میں اپنی رائے پر قائم رہوں گی اور شوہر بھی اڑا رہا ہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ وہاں بیوی کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی رائے دے دی ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، بات یوں ہے، باقی آپ فیصلہ کریں گے، اگر آپ کا فیصلہ ہے تو میں مانوں گی۔ یہ طرز عمل اگر نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان خاتون کا طرز عمل نہیں۔ فالصالحات قانتات، پہلا وصف یہ ہے کہ عورت ریکنسائل کرے اس کے ساتھ کہ اسے اپنے شوہر کے تابع ہو کر رہنا ہے، مشورہ دے سکتی ہے، بات سمجھا سکتی ہے، اپنی خدمت سے اس کے دل میں گھر کر لے اور اس سے اپنی بات منوا لے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ بات رہے گی، ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرد کو وہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کی بات چلے گی، اور عورت ذہن اس کے لیے تیار ہو کہ وہ اس کا اپنے شوہر کی بات کو مانے اور تسلیم کرے۔ تو فصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، دوسرا جو ہے ان کے اندر جو وصف ہونا چاہیے وہ غیب میں رہتے ہوئے حفاظت کرنا، حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنا، اس لیے کہ مرد کی عزت اب عورت کے ہاتھ میں ہے، مرد کے نسل کی اور اس کے نسب کی امین عورت ہے، مرد کا مال جو ہے اس کی امانت عورت کے پاس ہے، مرد باہر گیا ہے گھر میں جو کچھ ہے اس کی امین عورت ہے، لہذا وہ یہ سمجھے کہ اس کی حفاظت، اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، اپنے شوہر کی رازوں کی حفاظت، یہ بھی خاص طور پر، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے، وہ اپنے شوہروں کے رازوں سے سب سے زیادہ واقف، لہذا دوسرا وصف جو یہاں بیان کیا گیا حافظات للغیب، کہ وہ غیب میں پیٹھ پیچھے پوری پوری حفاظت کرنے والی ہوں، شوہر کے ناموس کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت، اور شوہر کے رازوں کی حفاظت، یہ ہے وہ کردار کہ جو ایک مسلمان خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے وہ اس آیہ مبارکہ کا حاصل ہے۔ اور ان تین آیات کی روشنی میں میں نے جو آج پہلا موضوع معین کیا تھا، قرآن مجید کے سے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کہ میں نے دو موضوع معین کیے تھے، ایک یہ کہ آیا نظریہ مساوات مرد و زن قرآن مجید سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، جدید تہذیب کا تو یہ کیچ ورڈ ہے، سلوگن ہے، قرآن مجید سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، آبجیکٹیولی اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پردے کا مسئلہ، تو اس پر تو انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع ہوگا گفتگو ہوگی۔ آج میں نے پہلے ایشو پر قرآن مجید کی ان تین آیات کے حوالے سے اور پھر اس کا تقابل کرتے ہوئے کہ کیسے تدریجن شراب کی حرمت آئی، ویسے ہی تدریجن اس فلسفے کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، بڑے ہلکے انداز میں بات کر دی گئی، لیکن سورہ نساء میں اس کو آ کر بالکل مبرہن کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر نگران ہے، مردوں کو یہ فوقیت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، مسلمان خواتین کو اس فوقیت، مردوں کی اس فوقیت کو ذہناً تسلیم کرنا چاہیے۔ بس آج میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔